الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سے وہ عبادات عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو بھی دی گئی دیکھنے پہ تو ایک جیسی عبادت ہے لیکن اجر و ثواب اور عنایات کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے. پہلی بنیادی چیز جو اس امت کو عطا فرمائی کہ ہر نیکی پر 10 گنا ہے کم از کم, یہ کسی امت کو نہیں دی. پہلی امت نے ایک نیکی ایک ثواب, یا ایک نیکی 10 ثواب, جہاں سے شروع 10 سے شروع کیا ہے. بعشرت امثالہا قرآن نے کہا کہ ہر نیکی 10 کے برابر ہے اس امت کی. ایک نماز 10 نمازیں, ایک جمعہ 10 جمعے, ایک روپیہ صدقہ خیرات کیا ہے 10 روپے کیے. پہلی تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے 10 سے, اور کہاں تک جاتا ہے 700 تک. قرآن نے مثال بھی دی کہ جس طرح دانا زمین میں لگایا جاتا ہے اور اس ایک دانے سے شاخ نکلتی ہے اور اس شاخ پر سٹے آتے ہیں, ہر سٹے میں 100 دانے, 7 سٹے اور ہر سٹے میں 100 سنابل, یہ کلو سنبلا 700 گنا تک. یہ انسان کے اخلاص پر, اس کے عمل پر, اس وقت کے خاص ہونے پر, یہ ساری چیزیں اس میں ایڈیشن ہوتی ہیں. لیکن 10 تو سبھی کو ملتے ہیں, اس میں اس سے تو نیچے ہے ہی نہیں. یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالی نے فضل اس امت پر فرمایا. اور برائی ایک کے بدلے میں ایک لکھی جاتی ہے, ایک گناہ کیا تو اس ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے, اس کا اضافہ نہیں ہوتا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, ایک یہ بنیادی فرق کے بعد اللہ تعالی نے ہر جو عبادت ہے جو اس امت کو عطا فرمائی, جو پہلی امتوں نے بھی کی ہے, ہر اس عبادت پر خاص قسم کی شان رکھی ہے. اب رمضان مبارک آ رہا ہے, قرآن نے کہا کما کتب للذین من قبلکم, یہ پہلوں پر بھی یہ عبادت لکھی گئی تھی, پہلوں نے بھی روزے رکھے تھے اور روزے کی فرض بھی بیان کر دی, لعلکم تتقون, کہ روزے سے تم میں تقویٰ آئے گا, اور تقویٰ جب تم میں آ جائے گا تو تم اللہ کی ولایت اور دوستی کے لائق ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کی ولایت اور دوستی سے کیوں نہیں ملتی ہمیں, کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں, اب گناہ پر جمتے ہیں. گناہ ہو جانا یہ تو انسان کی سرشت میں رکھا ہے, اس لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے, لیکن گناہ پر جم جانا یہ بہت خطرناک ہے. اور گناہ بھی دو طرح کے، ایک وہ گناہ جو سب کو نظر آئے اور ایک وہ گناہ جو اندر کا گناہ ہے جو کسی کو پتا نہیں بلکہ اللہ کو پتا ہے۔ تو جو گناہ سب کو نظر آتا ہے اس کا عقاب اور سزا سخت ہے، کیونکہ کھلم کھلا اللہ کی نہ پروانی کر رہا ہے، کھلم کھلا یعنی لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زمین آسمان کا مالک ہے میں اس کے خلاف چل رہا ہوں، ہے کہ مجھے روکنے والا، وہ ایک یوں کہتا ہے۔ اور ایک چھپ کر گناہ کرتا ہے، وہ اس کی اور اللہ کے درمیان ہے، تو وہ اس کا چھپنا خود دلیل ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ڈر خوف پایا جاتا ہے، اس لیے چھپ کر یہ کر رہا ہے۔ جس طرح ڈاکو اور چور کا فرق ہے، ڈاکو سامنے آتا ہے نکالو، ایسے گن دکھاتا ہے، سڑک کے اوپر دکھا رہا ہے، آپ کے گھر میں آپ کو دکھا رہا ہے، یہ ڈاکو ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کی کیا سزا بیان کی، کہ ڈاکو چار سزائیں بیان کی، جو ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دو، ان کا دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دو، اور ان کو قتل کر دو یا سوری پر چڑھا دو، چار سزائیں بیان کی قرآن نے۔ کیونکہ اس نے کھلم کھلا ڈاکہ مارا ہے، اور چور چوری کرنے آتا ہے چپکے سے، اس کا چپکے آنا دلیل ہے کہ مالک سے ڈر رہا ہے اور پھر چوری کرتا ہے، تو صرف ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹنے کا حکم نہیں ہے، پھانسی چڑھانے کا حکم نہیں ہے، قتل کا حکم نہیں ہے۔ تو اسی طریقے پر جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے یہ ڈاکو کی طرح ہے، اور جو چھپ کے کر رہا ہے یہ چور کی طرح ہے، تو دونوں کی سزا میں فرق ہو جاتا ہے۔ لہذا جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے اس کی توبہ بھی کھلم کھلا چاہیے، اور جو چھپ کے کر رہا ہے اگر وہ اور اللہ کے درمیان وہ رو لے گا تو اس کی معافی ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، پہلے بھی میں نے کئی بار بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں آ رہی تھی تو صلاۃ استسقاء کے لیے گئے۔ یاد رکھو شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک عجیب چیز سکھائی کہ تم پر کوئی بھی مشکلات آ جائیں ظاہری اسباب سے پہلے اس کے باطنی اسباب کو اختیار کرو، یعنی جو تمہارے اور اللہ کے درمیان راستے کو سیدھا کر دیں۔ یاد رکھو یہ شریعت نے اصول بتلایا کہ بارش نہیں آ رہی تو کیا کرنا ہے، قحط پڑ گیا کیا کرنا ہے، بہت زیادہ بارش آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے، سیلاب آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے، زلزلے آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، مصیبت آ رہی باطنی اسباب۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اذا فضا الامر، پیغمبر سلام کو جب کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مشکل پیش آ جاتی تو فوراً نماز کے لیے چلے جاتے مسجد میں، فوراً جا کر دو رکعت نماز حاجت پڑھتے، اللہ اس مشکل کے دور کرنے کے اسباب پیدا فرما دے، اس کو دور فرما دے، پھر اسباب بھی پیدا فرما دیتے۔ آج ہم یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم غلطی کرتے ہیں، یہ مقام ہے کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر جب کوئی مشکل مصیبت پیش آتی ہے ہمیں سب سے پہلے مسلح پہ چڑھ جانا چاہیے اور اللہ کے دربار میں عرضی پیش کرنے چاہیے، ہم اس کی بجائے اسباب کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ مالک بھی انتظار میں ہے کہ بندہ میرے پاس ہے میں اس کا کام کروں، ظاہری عجیب بات ہے۔ چھوٹے چھوٹوں کے پیچھے، اور کونسلر صاحب کو دیکھو یار، وہ دو کونسلر صاحب ہے نا وہ ہمارا ووٹ نہیں دیے، ایم ایل اے بھی ووٹ نہیں دیے، استغفر اللہ، نحن اقرب من حبل الورید، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں، ان کو پہلے ان کو درخواست دینے چاہیے، بات کونسل کو تلاش کرو، کونسل خود تمہارے گھر آئے گا، یار میں تیری خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آج بالکل ہم نے ترتیب الٹ دی۔ پیغمبر سلام کی دیکھیے آپ کی ذات مبارکہ کتنی بڑی ذات تھی کہ خود قرآن مجید نے کہا ماں کلم لازمہ ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی ذات مبارکہ موجود ہے کسی پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، آپ کی ذات کو کی ہمیں راحت مقصود ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں، نہ کافروں پر بھی نہیں آئے گا، مسلمانوں پر بھی نہیں آئے گا جب تک آپ کی ذات موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ مسجد میں آ کر صلاۃ حاجت پڑھ رہے ہیں، اندازہ کیجیے میں اور آپ تو ویسے ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چلے گئے لوگوں کو لے کر، بہت بڑی امت تھی، روایات میں آتا ہے 600,000 امت تھی موسیٰ علیہ السلام کی. وہاں جا کر آپ نے صلاۃ استسقاء پڑھی، دعا کی موسیٰ علیہ السلام اللہ کیا بڑا مقام تھا، کان عند اللہ وجیہا، اللہ کیا بڑی وجاہت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، بڑی جو فرما دیتے ہیں اللہ اور مسئلہ حل کر دیتے، ایک مقام تھا ان کا اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کا. اور اللہ نے جن عنایات کے ساتھ ان کو پالا تھا فرعون کے گھر میں، وہ خود مجید قرآن کی ترتیب. اور ایک بات یاد رکھو، قرآن مجید میں جس پیغمبر کے سب سے زیادہ واقعات ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو سلام، یاد رکھو سب سے زیادہ واقعات، سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ وسلم کو تسلی دی ہے جگہ جگہ پر کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہو، ان کی امت ایسا کیا، تو آپ کو اگر تکلیف آ رہی ہے تو آپ برداشت کیجیے. اب اتنی وضاحت والے پیغمبر نہ دعا مانگ رہے ہیں، کوئی آثار بارش کے نہیں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کیونکہ کلیم اللہ تھے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، براہ راست گفتگو فرماتے تھے. مقام کلیم وہ ہوتا ہے جس میں فرشتہ بھی واسطہ نہیں ہوتا، اللہ بول رہے ہوتے پیغمبر سن رہا ہوتا ہے. یہ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بال بال سے آواز اندر جاتی تھی، بال بال سے پورا جسم کان بن جاتا تھا اللہ کی آواز کے سامنے. یہ اللہ کی آواز آ رہا، ہر طرف سے آواز آ رہی. تو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ میں تو تیرے یہاں بڑا بچی ہوں، بارش نہیں ہو رہی. وہی آئی موسیٰ، تیری اس امت میں ایک ایسا انسان ہے جو 40 سال سے ہم سے جنگ کر رہا ہے، اب وہ اب شامل ہی اس وقت، پہلے نہیں ہوتا تھا، آج شامل ہے اس قافلے میں، اس لیے بارش نہیں ہوگی جب تک اس کو باہر نہ نکال دو. موسیٰ سے ہم تو بڑے جلالی تھے، ہو غصے میں آ گئے اور میں نکل جائے، وہ کون نالائق ہے جو 40 سال سے خدا سے جنگ کر رہا، یعنی اللہ کی نافرمانی کر رہا. اب اس آدمی کو پتا چل گیا ہو میرا نام آ گیا. اگلے اسٹیپ میں تو اللہ نے نام بھی بتا دینا تھا، ابھی تو یہ بتایا نا علامت، وہ گھبرا گیا اور اس نے اپنا منہ دامن میں چھپا کے رونا شروع کر دیا، اللہ معاف کر دے. 40 سال کے بعد رو رہا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. بس چونکہ گناہ ایسے تھے جو اس کے اور اللہ کے درمیان تھے، بس بارش شروع ہو گئی. تب دوڑے بستی اور گاؤں میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر ہم کلام ہوئے، اللہ وہ بندہ تو ظاہر ہوا نہیں اور قافلے میں سے نکلا نہیں، اور آپ نے بارش دے دی، کہا میری اور بندے کی صلاح ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ مجھے اس کا نام تو بتا دیجئے، وہ کون ہے، تاکہ میں اس سے ملاقات کروں جو تیرے تائبین میں سے ہو گیا، جس کی تو نے توبہ قبول کر لی. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، جب دشمن تھا ہمارا، ہمارے خلاف تھا، گناہگار تھا، ہم نے تب اس کی ستاری کی ہے، اب تو وہ ہمارا اپنا ہے، ہم اب کیوں ستاری نہ کریں. لوگ کہتے میرے کہ یہ تھا پہلے، یوں تھا یوں ہو گیا، پہلے یوں تھا یوں ہو گیا. جتنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جن کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے دروازے پر ایک نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہتے ہیں بخاری شریف میں، اور وہ جہنمی جو کالے سیاہ ہو جائیں گے ان کو ان کے اندر ڈالا جائے گا، اور جب وہ نکلیں گے تو گولڈن کلر کے ہو جائیں گے، یعنی کالے رنگ کے بالکل خلاف سنہری رنگ، سنہری چمکتا ہوا رنگ ان کا ہو جائے گا. لیکن یہاں لکھا ہوگا جہنمیون، جہنمیون یہاں لکھا ہوگا، یعنی وہ لوگ ہیں جو جہنم سے آزاد ہوئے ہیں. تو جب وہ دیکھیں گے اللہ یہ ہمارا عیب، بس وہ درخواست پیش کریں گے، اللہ اس نام کو مٹا دیں گے، کہ جنت پہ جب داخل ہوں لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ جہنم سے آزاد لوگ ہیں. یہ عجیب ستاری، پہلے بھی ستاری کرتے جب انسان گناہ کرتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے پھر پہلے ستاری کر رہے ہیں کہ بھائی عیب دار ہے توبہ کر لے، اب اپنا ہو گیا تب ستاری کر رہے ہیں، کوئی اس کو تانا نہ دے، تو پہلے یوں تھا اور اب یوں ہے تو. اس لیے اللہ کو تانا بالکل پسند نہیں ہے، لوگ تانے دیتے ہیں ہم دیکھا ہوا ہے جی آپ کو حاجی بنا ہوا ہے نمازی پہلے یوں تھا, بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی کسی کی مصیبت پر یا اس پر تانا زنی کرتا ہے اللہ اس انسان کو اسی میں مبتلا کر دیتے ہیں, بڑے بڑے مبتلا ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے مبتلا ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے پاک بازوں سے ایسا کام ہو جاتا ہے کہ ناک کے رستے ساری پاک بازی نکل جاتی ہے. بہت خطرناک معاملہ ہے. اس لیے اللہ اور بندے کے کیا معاملات چل رہے ہیں, اس لیے تو غیبت حرام ہے. میرے شیخ عارف بلّہ شاہ حکیم اختر صاحب بڑی پیاری مثال دیتے تھے کہ اگر ایک آدمی اپنے بیٹے کو گلی میں گالی دے رہا ہو, اے خبیث ہو نالا ہے گدا, ایک دو تھپڑ بھی لگائے تو محلے والا آ کر وہ بھی گالی, بڑا ہی کتا ہے, بڑا نالائق ہے, اور ایک تھپڑ لگا دے, ابا اجازت دے گا؟ بولو. وہ کہہ گیا تو کون ہوتا ہے میرے بیٹا بیٹے گالی دینے والا, تو کون ہے؟ میرے اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے. تو ربا بھی کہتے میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے, تم کون ہوتے ہو اس کو گالیاں دینے والے؟ ابا کو برداشت نہیں ہے تو ربا کو کیسے برداشت ہے؟ اس لیے غیبت حرام کر دی. کسی کو فلانا یوں فلانا یوں, تم کون ہوتے کہنے والے؟ میں کہوں گا آئے تو نالائق تھا, بے نوازی تھا, فلان تھا فلان. ہاں تم نصیحت کرو, محبت سے بات سمجھاؤ, بھائی یہ مقام نہ کرو, اخلاص کے ساتھ. یہ امر بالمعروف ہے جس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں, انہی المنکر ہے جس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. امر بالمعروف پر نصرت نازل ہوتی ہے, نہ ان منکر سے اللہ کی حفاظت نازل ہوتی ہے. یہ کام کرو تم, نہ کہ اس کے عین بیان کرو. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے لعلکم تتقون, کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے تم میں تقویٰ لائے گا, تم سے گناہ چھوٹے گی. جب تم سے گناہ چھوٹ جائیں گے تم ہماری ولایت اور دوستی کا لائق ہو جاؤ گے. کیونکہ نفس اور شیطان دو ہی چیزیں. اس لیے پیغمبر فرمایا میری امت کو بھی روزے دیے گئے, پہلی امتوں کو بھی, لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جس میں میری امت کا روزہ دوسری امتوں سے ممتاز. نمبر ایک, سفدت الشیاطین مردت الجن, میں شیاطین اور سرکت جنات کو زنجیروں میں باندھ کر سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ میرا بندہ نیکی کرے تو اس کو باہر سے کوئی قوت روکنے والی نہ ہو, کیونکہ یہ باہر کی قوت ہے جو مجھے رات کو روک دی. یوسوس فی صدور الناس, ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے گناہوں کے. اس لیے وسوسہ دیکھنے میں تو معمولی چیز ہے, لیکن اگر یہ وسوسہ پکتا رہتا ہے, یہی جب پکتا ہے شیطان اس وسوسے کو پکاتا ہے, جب پک جائے تو شک بن جاتا ہے, اور جس دن وسوسہ شک کے درجے میں آتا ہے ایمان زائل ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ صورتیں نازل ہوئی, یہ صورتیں نازل اس لیے ہوئی ہیں تعوذ کے لیے. اس لیے آخری دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں, تعوذ کہتے ہیں پناہ مانگنا, تعوذ سے ہی تعویذ ہے. تعویذ تعوذ سے, تعویذ کا مطلب ہے کہ وہ چیز لکھی ہوئی, وہ چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کو شر اور فتنوں سے پناہ مل جائے اور انسان محفوظ ہو جائے, اس کو تعویذ بھی کہتے ہیں. تعوذ تو آخری دو صورتیں ہیں ہی معوذتین, اور یہی علاج ہے. آج ہم ادھر دوڑتے پھرتے ہیں, قرآن نے کیا دیا علاج بیان میں پڑھتے نہیں ہیں. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو نظر لگتی ہے, جنات ہے, جب یہ آخری دو صورتوں کا بار بار ورد کرتا رہے, اس کو پڑھتا رہے, یہ نازل اس لیے ہوئی. انہیں پیغمبر صاحب فرمایا صبح کو تین تین بار پڑھا کرو تینوں کل, شام کو تین تین بار پڑھا کرو, ہر چیز سے تمہاری حفاظت ہوگی, کیونکہ یہ حصار وہ ہے جو مولا نے نازل کیا ہے. آیت الکرسی ہمیں عطا فرمائی, حدیث شریف میں آتا ہے تم نے آیت الکرسی پڑھ کے دروازہ بند کر دیا, کوئی کسی مخلوق کی طاقت نہیں ہے کہ بند دروازے کو کھول سکے. تو اللہ تعالیٰ نے جو خارجی قوت تھی ہمیں گناہوں پر مجبور کرنے والی, جنات اور مرض اور سرکش جنات اور شیاطین, کیونکہ جو سرکش جنات ہیں یہ شیاطین کے مددگار ہوتے ہیں, یہ اس کی فوجیں فاسق فاجر جنات, مسلمان بھی کافر بھی. اس نے فرمایا ان کو زنجیروں باندھ کر ڈال دیتے ہیں. ایک کام تو یہ کسی امت کے ساتھ نہیں ہوا, اس امت کے ساتھ ہے, اللہ راستہ صاف کر دی. اور دوسرا فرمایا کہ روزانہ جنت سجائی جاتی ہے روزے داروں کے لیے, روزانہ جنت سجائی, ہوا چلتی ہے, حدیث میں آتا ہے, اور ویسی ہوا چلتی ہے کہ جب پتے ہلتے ہیں اور کنڈے ہلتے ہیں جنت کے دروازوں کے، تو عجیب خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ حوریں باہر آ جاتی ہیں، آج کیا ہے اے مالک، جو ہے اے رضوان، مالک تو جہنم کا وہ ہے، اے رضوان آج کیا بات ہے؟ انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب روزانہ روزے داروں کے لیے جنت سجائی جاتی ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اگر انسان اس رمضان کے مہینے میں دنیا سے چلا جائے تو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں چلا جائے، جنت سجائی جاتی ہے ان کے لیے۔ اور ارشاد فرمایا لخلوف و مسائن، اس روزے دار کے منہ سے جب بو آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے، اتنی پسند ہے، حالانکہ بو تو بری چیز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، محدثین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا میں انسان میں کوئی کمی جو اللہ کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو ایسی خوبی میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ دنیا میں شہید کو گولی لگتی، خون نکل آیا، خون نجیس ہے، جسم اس کا لتھڑا گیا اس خون میں، اب خون میں جسم لتھڑا جائے تو کیا حال ہے، لیکن شہید کا وہ خون، حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے سامنے عرش کے فرش اور قالین کے اوپر خون بہاتے ہوں گے، اور میں دیکھنے میں خون ہوگا لیکن مشک کی خوشبوئیں اس میں سوڑ رہی ہوں گی، اور اللہ فرمائیں گے اے شہید، اے لوگوں یہ کیا ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، کسی گردن کٹی ہے، کسی کا یہ کیا تم منظر لے کر آئے ہو، اللہ تیرے رستے میں ہم نے برباد کیا تھا، اللہ فرمائیں گے جاؤ ان کو شہدا کی جنت میں ٹھہرا دو، جس کے 100 درجات ہے، رسول اللہ فرمایا شہیدوں کے جنت کے الگ 100 درجات ہیں، ایسے کر کے پیغمبر سلام نے دیکھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا جب یہ حدیث بیان کی تو ایسے دیکھا تو سقطت قلم سطوتہ، آپ کی ٹوپی مبارک گر گئی، حدیث میں آتا رسول اللہ کی ٹوپی گر گئی، دوسرے میں آتا حضرت عمر کی ٹوپی گر گئی، اس سے پتا چلا کہ پیغمبر سلام ٹوپی بھی استعمال فرماتے تھے، پگڑی کے ساتھ ٹوپی بھی استعمال فرماتے تھے، اگر انسان ٹوپی پہنے یہ بھی سنت ہے، یاد رکھو اگر پگڑی پہنے یہ بھی سنت، ٹوپی پہنے یہ بھی سنت۔ سقطت قلن سبت ہوں، آپ کی ایسے ایسے میں نے دیکھا معراج کی رات، ایسے درجات تھے، کہا جی 100 شہداء کے درجات۔ تو چونکہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر کمی آ جاتی ہے، اس کمی کی وجہ سے منہ سے بو آنے لگتی ہے خالی میدے کی وجہ سے، لیکن یہ آیت کیوں آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزے کی وجہ سے فرما اللہ خلوف ہم سائن، اس روزے دار کے منہ سے جب بو آ رہی ہے اطب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جہنم سے روزانہ ہزاروں انسانوں کو روزانہ بری کیا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے روزانہ، اور جمعہ جب آتا ہے تو پورے ہفتے کے دن، ہفتے جتنے آزاد ہوتے ہیں وہ جمعے کے دن آزاد، اور جب آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے آزاد ہوتے ہیں اتنے ایک دن میں آزاد۔ فرمایا کہ جب آخری رات آتی ہے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا عرض کیا یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جس میں سب کی معافی ہو جاتی ہے، فرمایا کہ لیلۃ القدر نہیں ہوتی، یہ عید کی رات ہوتی ہے، اس لیے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو پھر اس کو اجرت دینے کا ٹائم آ جاتا ہے، پورے مہینہ اجرت محنت کی، رات کو تراویح پڑھی، دن کو روزہ رکھا، یہ دو سب سے اہم چیزیں اس میں یاد رکھو، دو اہم سب سے اہم چیزیں رمضان میں، دو سب سے اہم چیزیں رات کی تراویح اور دن کا روزہ، اس کے بعد ساری چیزیں، اگر اس میں کمی ہے تو باقی چیزیں فائدہ نہیں دیں گی، اصل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قیام اور سیام، قیام قرآن کے لیے، تراویح پڑھنا، تراویح کی نماز الگ ہے، نفل نمازیں الگ ہیں، تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، یاد رکھو تراویح کی نماز الگ ہے، ہر وہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی انفرادی پڑھتے تھے، اجتماعی شروع کرا دی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ان کی صاحب جو ہے مسند ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے تراویح 20 رکعت پڑھی، 20 رکعت کا ذکر، باقی نفل الگ ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہے کہ سب سے افضل صدقہ رمضان کا صدقہ ہے، ساری چیزیں اس میں تلاوت ذکر اذکار جتنی چیزیں ہیں عام دنوں سے بہت زیادہ آگے فرض کے درجہ لے لیتی ہیں، تو لیلۃ الجائزہ، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یہ لیلۃ القدر ہے کہ سب کی معافی ہو گئی؟ فرمایا کہ نہیں، لیلۃ القدر نہیں ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، آج مزدوری ملنے کا دن ہے، اور اگلے دن جب عید کے لیے آتے ہیں تو مزدوری کا پروانہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، گھر آتے ہیں تو پاک صاف ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز فرمایا کہ سارا دن اور رات، سارا دن صبح جب روزہ شروع کرتا ہے روزے دار، افطار تک فرشتوں کی ساری تسبیحات بند، روزے داروں کے لیے استغفار اور زمین سے آسمان تک ہو، حاملین عرش سب سے اوپر جو فرشتے عرش کے اٹھانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ سدرۃ المنتہا ہے، پھر سدرۃ المنتہا پر جبریل السلام کا بسیرا ہے، اور اس پر 70,000 فرشتے خاص رہتے ہیں جو لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، پھر ساتواں آسمان آتا ہے چھٹا، پھر زمین، اور پھر زمین کے نیچے بھی، اور پھر سمندروں کے تہہ کے اندر بھی، وہاں بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، وہاں بھی مخلوقات ہیں نیچے بھی جس کے خیال کرنے کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ اس لیے حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شوق ہوا، میں دیکھوں سمندر کی گہرائی کتنی، تو ایک غواص یعنی غوطہ خور جن منگایا، انہوں نے کہا چل غوطہ لگا، اور تماش کر کے اب اس نے غوطہ لگایا، وہاں غوطہ لگایا جہاں سمندر کا وقت تھا۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جی یہاں 100 فٹ کا سمندر ہے، 100 میل کا سمندر ہے، 50 میل کا سمندر ہے، یاد رکھو سمندر جو ہے نا وہ اس طرح ہے جس طرح دیگچی ہوتی ہے کہ وہ کناروں سے یوں یوں، اس طرح ہے سمندر یہ ایسے، تو لہذا یہاں 100 فٹ دور ہوگا، لیکن اس کا اصل جو بیچ والا حصہ ہے وہ کہاں ہے اور وہ کتنا ہے، اس کا ادراک آج تک سائنسدان نہیں کر سکے۔ کان کھول کر سن لو میری بات، لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ سمندر پیمائش کی تو 100 میل تھا یا 50 میل تھا یا 10 میل تھا یا 11 میل، بھئی یہ کنارے ہیں، وسط کہاں ہے؟ تو اس نے جب غوطہ لگایا پتہ نہیں کتنا اور سب جاتا رہا نیچے، تو جب ایک خاص مقام پر پیمائش کرتے پہنچا فرشتوں کے پہرے لگے ہوئے، او خبردار اس سے آگے نہیں جا سکتے، ان کا سلمان سلام نے بھیجا ہے، کہا کچھ نہیں ہو، یہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں، مسلمان سلام کو سلام کہہ دینا، انہیں کہہ دینا جہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، واپس چلے گئے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان تحت البحر نارا، اس سمندر کے نیچے اللہ نے جہنم کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، سمندر نیچے، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن یہی سمندر کا گڑا جہنم یہی آ جائے گی، جی یوم ایزن بھی جہنم، وہاں سے کھینچ کر اوپر لایا جائے گا، اور یہ گڑا پانی، اس کا پانی کچھ خشک ہو جائے گا، کچھ جہنم استعمال ہوگا، اور یہ پورا گڑا جو اس وقت سمندر کا ہے، یہاں جہنم ہی جہنم ہوگی، جہنم اسی زمین میں سے نیچے سے نکلے گی، اور جنت عرش کے پاس ہوگی جس پر پل صراط لگایا جائے گا سیڑھی کی طرح، جس سے چڑھ کے جانا ہوگا، کیونکہ جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے، یا ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اس کے اوپر سے انسان جائے گا، اور جو بچ کر پہنچ جائے گا وہ ناجی ہے، اور جو بیچ میں گر جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ سارے فرشتے حاملین عرش سے لے کر تحت سرا تک جو فرشتے ہیں، ڈیوٹیاں لگ گئی کہ بس تمہاری تسبیحات بند، اب تم نے روزے داروں کے لیے استغفار کرنا ہے۔ میرے دوستو کتنی بڑی عجیب فضیلت کی بات ہے، معمولی معمولی آزاد پر روزے چھوڑ دینا، تھوڑا سا ادھر ہے جو ہوا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اب میں سے بھی آج کل تو ڈاکٹر کہتے کم کھاؤ تو زیادہ جیو گے، اب تو ڈاکٹر کہتے تھے نصیحتیں یہ کرتے ہیں، اس لیے ابھی سے ایک عزم پیدا کریں، انشاءاللہ ہم نے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور دو چیزیں جو میں نے بتایا ان کو فوکس کریں، روزہ رکھنا اور تراوی پڑھنا. ابھی سے کر لو کہ فلاں جگہ انشاءاللہ قرآن سنیں گے, تراوی پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے. دوسرے کام دنیاوی اگر تمہارے روزے میں اور تمہاری تراوی میں رکاوٹ ہے اس کو چھوڑ دو, خدا را چھوڑ دو. یہ زندگی میں پتہ نہیں اگلے سال تمہیں ملتا یا نہیں, لیلۃ البرات میں پتہ نہیں ہمارا کسی کا پتا کٹ چکا ہو, کیا کہہ سکتے ہیں؟ فائدہ اٹھاؤ, یہ دنیا تو آتی جائے گی, یہ تو تمہیں ملے گی. اللہ اتت دنیا وہی راکبہ, حدیث میں آتا ہے ناک رگڑ کر دنیا ان لوگوں کے قدموں میں آتی ہے جو آخرت کا کام کرتے ہیں. رمضان میں جی ہم نے دکان کھول لیا, جی استغفر اللہ, اتنی بری بات ہے, بعد میں دکانیں کھول لو. ویسے بھی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے 6 بجے, میں تو خوش ہوں کہ لاک ڈاؤن 6 بجے دکان بند ہو جائے گی, تم تراوی آرام سے پڑھو گے, نمازیں پڑھو گے, تمہارا دین کا فائدہ تو ہو جائے گا. اب کیا کریں, ڈنڈے کی قوم ہے نا, ویسے بند نہ ہوئے, جمعہ ہے پھر بھی دروازہ کھلا ہوا بیٹھے ہوئے, اذان کی اذان ہے وہ بھاگیں گے جمعے کے لیے, حد ہو گئی. ایک جمعے کی نماز کی بھی ہمارے پاس 1-2 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم مسجد سے سکون میں وقت سے پہلے آ جائیں. ہم جمعہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا نام نہیں جاتا, کیونکہ حدیث شریف میں جیسے خطبہ شروع ہوا فرشتے اپنے صحیح پہ لگ گئے. اب جتنے لوگ آ رہے ہیں نام لکھے جا رہے ہیں, فلاں بن فلاں آ گیا, فلاں بن فرشت بن گئی. اب یہ اللہ کے دربار پیش ہوتی, کون تھا جمعے میں, یہ جی. باقیوں کی نماز تو ہو گئی, پکڑ نہیں ہے, لیکن نام نہیں دربار میں پہنچا کے خدا نگاہ ڈالتا. پھر کہتے ہمارا کاروبار ڈوب گیا, یہ ہو گیا, مولانا صاحب تعویذ کس نے کر دی؟ تعویذ تو اپنے پر خود کر رہا ہے. ہر جمعے میرے آپ اللہ کے دربار میں جائیں, اللہ کی نگاہ کرم سے گزرے تو بتائیے, سوچئے کیا ملتا ہے ہمیں, پھر اس پر کیا کچھ نہیں ملے گا ہمیں. لیکن خطبہ شروع ہوتے ہی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, نماز تو ہو جاتی بعد میں آنے والوں کی, لیکن میرا دوستو ان کا نام دربار الہی میں نہیں جاتا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, باپ و دعوانا, اور الحمدللہ العالمین.